یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم الحمدللہ رب العالمین شکر پروردگار عالم کا ان تمام نعمتوں پہ جو اس نے نصیب فرمائی ان تمام حفاظتوں پہ جو خدا نے متعال نے جاری فرمائی کتنی مشکلات کتنی پریشانیاں سختیاں ایسی جو خدا نے متعال نے اپنے لطف و کرم سے دور کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں میں رائج ترین مضمون شکر خدا ہے خدا کا شکر اللہ کا قانون ہے ان شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُم مِّن عَذَابِ لَشَدِید شکر کے اوپر نعمتیں بڑھتی ہیں ہر آن شکر بجا لا عبادت کرنے پر خاص کر شکر بجا لا اور اس خاطر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عزاداری سید الشہداء سے پہلے شکر بجا لائیں کہ اس نے توفیق نصیب کی اس نے سعادت نصیب کی سید الشہداء کا غم نصیب کیا سید الشہداء کی محبت نصیب کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کرنے کی سعادت نصیب کی قرآن کریم اور اہل بیت کی طرف سے دی ہوئی اس ہدایت کا شکر بجا لانے کے لیے وقت کے امام کے حضور ادا احترام ان کی جد امجد کی شہادت کی اور عترت و طہارت کے خاندان کی اسارت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے تجدید عہد کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر بہت ساری محدودیتوں کے ساتھ مخلوق کو خلق کیا ہے یہ ایک لحاظ سے بڑی عجیب بات ہے کہ خدا نے مخلوق کو محدودیت کے ساتھ خلق کیا ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا مادی دنیا ہے ایک دنیا ہوتی ہے جو غیر مادی دنیا ہوتی ہے جس کو ہم بیونڈ میٹر کہتے ہیں وہاں بہت ساری ایسی محدودیتیں جو اس دنیا کے اندر ہیں وہاں نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں اس بات کو. یہاں ایک انسان کو اگر مثال کے طور پر اچھے کھانے کی نعمت ملی کتنا استفادہ کرے گا؟ یہ صرف چھوٹی سی ایک مثال عرض کر رہا ہوں. جو جتنا بھی استعمال کر لے گا بہرحال ایک محدودیت ہے, اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن ذرا سا ایک تصور کیجیے گا کہ ایک وہ لذت ہے جو انسان اچھا کھا کر لیتا ہے, وہ بہت محدود رہے گی, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے جسم میں اس ایک مقدار سے زیادہ کھانے کی طاقت نہیں رہے گی. لیکن یہ جو لذت ہوتی ہے یہ محدود نہیں ہوتی, یہ لامحدود ہو سکتی ہے اگر یہ ڈپینڈنٹ نہ ہو کھانے کے اوپر. یہ جو احساس لذت ہے یہ لامحدود ہو سکتا ہے. تھوڑی سی ایک مثال ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا کی محدودیت اور اس دنیا کی بے حد و حساب ہونے کو. خوشی کا احساس کہاں سے آئے؟ اگر اس دنیا میں دیکھیں تو محدود ہے, لیکن یہ جو خوشی کا احساس ہے یہ لامحدود ہے. اس طرح کی ایک دنیا ہے پیچھے کہ جو ہمارے تصور کی محدودیت سے نکل گئی ہے. اور خدا نے مثال قرآن کریم کے اندر اس کو بیان فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ خدا نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا قرار دی ہے وہاں پر, یعنی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک تمہارے لیے خدا نے وہاں پہ قرار دی ہے, یہ تمہیں نہیں پتا. صحیح ہے, ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم تو اس دنیا کے باسی ہیں, ہم اس دنیا کی محدودیتوں کا اندازہ ہے, وہاں کا اندازہ نہیں ہے. یہ فرق ہے اس دنیا اور اس دنیا کے اندر. لہذا جو اس دنیا کو تھوڑا سا بھی سمجھنے لگتے ہیں چاہے کسی بھی وجہ سے مشتاق ہو جاتے ہیں, بیتاب ہو جاتے ہیں. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلام کے مطابق ان کی ارواح کو جسموں کے اندر سنبھالنا مشکل پڑ جاتا ہے. بیتاب ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ کب اس دنیا سے پرواز کریں. خدائی بصیرت نصیب فرمائے, خدا نے مطالعہ معرفت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت گزار, ان کے ذکر کرنے والے بہت سارے لوگ دنیا سے گزر گئے اور پچھلے سال بھی گزرے ہوں گے, آپ کے اعزہ اقربا میں بھی گئے ہوں گے. سب کی بلندی کے لیے یہ کہ سب کو اہل بیت اطہار کی شفاعت نورانیت نصیب ہو. اور ایک جملہ مجھے سمجھ میں آنے لگا ہے کچھ وقت سے کہ نہ صرف شفاعت نصیب ہو بلکہ شفقتیں نصیب ہوں. تو ان سب کو اہل بیت کی شفقتیں نصیب ہوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ خدا نے متعال اس دنیا کی محدودیت کے باوجود بعض اوقات ایسے مناظر دکھا دیتا ہے جس میں ہمیں لامحدودیت کا تھوڑا سا اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے, تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے. میں نے ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی. مثلا زیادہ تر اس کو عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ اگر میں یہ سوچوں کسی مصنف کو ثواب ملے, کسی مصنف کو ثواب ملے, جیسے کہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ بھئی مرنے سے پہلے کچھ کام ایسے کر کے جاؤ جس پر تمہیں مسلسل ثواب ملے. تو مثال کے طور پہ کہتے ہیں کوئی مسجد ہو ایسی جو بنی رہے اور لوگ پڑھتے رہیں تو ثواب ملتا رہے گا, اور کوئی مثال کے طور پر کنواں کھودوا دیا جس میں پانی نکلتا رہے گا اور لوگ استفادہ کرتے رہیں گے اور ثواب بنتا رہے گا, اور کوئی لکھا ہوا ہو جس کو لوگ پڑھتے رہیں اور ثواب ملتا رہے. عجیب خوش قسمت ہیں, جلیل القدر ہیں وہ چار عظیم الشان کتابوں کے مؤلفین جن کو ہم کتب اربعہ تعبیر کرتے ہیں. کیا شان ہے, ہزار سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور ان لوگوں کی کتابوں سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں, ہدایت حاصل کر رہے ہیں, زندگی کے ہر معاملے کے اندر اس کو دیکھتے ہیں. کوئی مرجع تقلید, کوئی مجتہد, کوئی عالم دین ان کے بغیر نہیں بنا. یا اللہ کیا ثواب کی مقدار ہوگی, حد و حساب ہوگا کوئی؟ اور نہیں معلوم اس کو کیا کہتے ہیں. یا شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان, دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, شاید کتب اربعہ کا عوام پر اتنا اثر نہ ہو جتنا شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان کا اثر ہے. دنیا کے ہر کونے میں کہیں بھی چلے جاؤ, اہل بیت کا چاہنے والا ہوا یہ مل جائے گی. اور وہ کیا کر رہا ہے اس سے؟ اس کے ذریعے سے اپنا خدا سے رابطہ بنا رہا ہے, اپنا اہل بیت سے رابطہ بنا رہا ہے, اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یا اللہ, تو یہ بے حد و حساب ثواب ہے. اب ذرا یہ دیکھ لیا آپ نے, اب ایک اور بے حد و حساب ثواب کا موضوع ہمارے سامنے ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عزاداری سید الشہداء. درود بھیجے گا سید الشہداء اور ان کے خاندان پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تعبیر کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی, مثلا تعبیر کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے ایک دسترخوان بچھایا کہ اللہ کی مخلوقات اس سے کھائیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعی تاریخ کے اندر جا کر اس کو ڈھونڈیں تو قطعی ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن سمبولک لے لیتے ہیں کہ ایک دسترخوان بچھایا جس سے اللہ کی مخلوق کھائے, اور وہ مثال کے طور پر کوئی ایک بڑی عظیم الشان مخلوق آئی, وہ سب کھا گئی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم. بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر خداوند متعال کی طرف سے جو نعمتیں انسانوں پہ برس رہی ہیں, اور ان نعمتوں کا کیا کوئی حساب کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں حساب کیا جا سکتا. اور جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس نعمت عزاداری سید الشہداء سے, اس کا کوئی حساب ہے کیا؟ واقعی نہیں ہو سکتا. سید الشہداء کی قربانی میں کتنی عظمت ہے, کتنی عظمت ہے. 1400 سال کے قریب ہو رہا ہے, دنیا کے گوشہ و کنار کے اندر سید الشہداء کے نام پر لوگ اپنے دین کو حاصل کر رہے ہیں, اپنے خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسلات کر رہے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے سید الشہداء کی عزاداری کے اندر. الحمدللہ رب العالمین, یہ خدا کی عظیم الشان نعمت ہے. اور عزیزان محترم, یہیں سے میں متصل کروں گا آخری پوائنٹ کی طرف جو ہمارے موضوع کے لیے ہم نے سوچا ہے. ہمارا موضوع ہے مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں مقاومتی عناصر. کون سے وہ عناصر ہیں جن کے ذریعے سے فکر اہل بیت نے مقاومت دکھائی 1400 سال کے اندر ان تمام سختیوں کے باوجود؟ تو سب سے اہم جو عناصر ہمیں سمجھ میں آئے وہ ہم نے ان 7 دنوں کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کی, اور آج اس سلسلے کی یہاں پر آخری مجلس. اور وہ جو آخری عنصر جو ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے وہ سید الشہداء کی عزاداری تھی. یہ وہ عنصر تھا جو عنصر مقاومت تھا, اور یہ عنصر مقاومت ان تمام عناصر سے جو پہلے گزر چکے ہیں مدد بھی لے رہا ہے, ان کو مدد دے بھی رہا ہے. خدا سے رابطہ, اہل بیت کا, ان کے چاہنے والوں کا معنویت میں آنا, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا, اور اسی طریقے سے قیادت اور مرجعیت, یہ تمام عناصر گویا سب مل کر عزاداری میں ظاہر ہو رہے ہیں, سید الشہداء کی عزاداری میں ظاہر ہو رہے ہیں. اور سید الشہداء کی عزاداری وہ ہے جو ان تمام کو تقویت کر رہی ہے, ان تمام کو اپنا اثر دے رہی ہے. یہ بڑا ہی عجیب عمل ہے. یعنی شہادت امام حسین معجزہ ہے, عزاداری امام حسین معجزہ ہے, عزاداری امام حسین معجزہ ہے. اور اتنا عظیم الشان سلسلہ خداوند متعال نے شروع کر دیا کہ اللہ اکبر, بلا مقابلہ بلا مقایسہ. اچھی بات نہیں ہے کہ میں کوئی مقابلہ مقایسہ کروں, نہیں, صرف سمجھانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ بھئی مثال کے طور پر ہم سوچتے تھے, اور ابھی بھی الحمدللہ رب العالمین اس کو دیکھتے ہیں اس طرح سے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے, اس کے نتیجے میں خداوند متعال نے سلسلہ جاری کیا. مثلا عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے, تو کتنے لوگ قربانی کرتے ہیں, کتنے لوگ. تو میں دیکھتا ہوں کہ چند دنوں کے لیے اور ایک خاص حد کے اندر رہتے ہوئے, اور جب سید الشہداء کی قربانی کو دیکھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے یہ ذبح عظیم کیوں ہے, یہ ذبح عظیم کیوں ہے. اللہ اکبر. 2 مہینہ 8 دن اس گہرائی کے ساتھ, اس گہرائی کے ساتھ جو شب عاشور, عاشور و 40 جیسے دنوں کے اندر ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور مصائب کے اندر لوگوں کے دلوں کا سید الشہداء سے اٹیچ ہونا, اور خداوند متعال کی برکتوں کو حاصل کرنا, اور اس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پاکیزگی طہارت حاصل کرنا اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شفاعتوں کو حاصل کرنا. اللہ اکبر، کیا سلسلہ ہے یہ؟ یہ شیعت کی مقاومت کا عنصر ہے. اور ایک جملہ بار بار عرض کرتا ہوں اور اس کو عرض کر کے اپنے اندر سکون حاصل کرتا ہوں، وہ یہ کہ لوگ عزاداری منعقد نہیں کرتے، زندہ نہیں کرتے. عزاداری لوگوں کو زندہ کرتی ہے، قومیں عزاداری نہیں کرتی، عزاداری قوموں کو زندہ کرتی ہے. اگر ایک لمحے کو یوں سوچیں، عزاداری سید الشہداء کا عنصر نہ ہوتا، اگر یہ عنصر نہ ہوتا، بقا کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، مقاومت کا امکان نہیں تھا. کیا طاقت ہے اس کے اندر؟ طاقت کیا ہے جناب علی؟ ہم پاکستان سے نکل کر دنیا کے مختلف کونوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے کہ یہ جو مائگریشنز ہیں یہ تو اب زیادہ ہوئی ہوئی ہیں. پہلے آج سے اگر 50 سال پہلے لیں تو مائگریشنز اتنی زیادہ نہیں تھیں. تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے امریکہ کے اندر، یا حتیٰ مثال کے طور پر انگلینڈ کے اندر بھی، اور دور اگر چلے جائیں تو مثلا آسٹریلیا کے اندر بہت سارے شہر ایسے ملتے ہیں. ابھی ہم جاتے ہیں تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی مولانا، جب ہم یہاں پہنچے تو ہم دو افراد تھے جو مثلا ایک خاندان تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کا، اس طرح بیان کرتے ہیں. کیا کرتے تھے؟ اب نہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نہ اس طریقے سے آڈیو ویڈیوز ہر طرف اویلیبل. تو انہوں نے کہا کہ مولانا، ہم لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے شب عاشور، کچھ نہیں کر سکتے تھے، حدیث کتاب پڑھتے تھے، امام کے غم پہ رو لیا کرتے تھے. کوئی ایک سلام پڑھ لیا، کوئی ایک دعا پڑھ لی، سید الشہداء کے غم پہ رو لیے، کوئی ایک علم بنا لیا. یہ عزاداری کی طاقت ہے. عزاداری اتنا عجیب ایک معاملہ ہے کہ انسان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اتنا ہی کرے، جیسے کہ ہمارے پاس روایات کہتی ہیں، اتنا ہی کرو کہ آسمان کے نیچے جاؤ اور کہو السلام علیک یا ابا عبد اللہ. طاقت ہے اس کے اندر. اکیلے ہو تب بھی کر لو، دو آدمی ہو تب بھی کر لو، جمع غفیر ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، 40 پہ کروڑوں لوگ ہوں، آؤ جمع ہو جاؤ. اس کے مظاہر بہت عجیب ہیں. کیسے آپ دیکھتے ہیں مثلا دوسرے ادیان کے اندر لوگ مسیحی اور نئی ہندو اور بدھ مت اور فنا فنا، سب سید الشہداء کے نام پہ ایک اجتماع ہے. اور بڑا خوبصورت ایک دوست نے بیان فرمایا، ماشاءاللہ بہت قابل پڑھے لکھے، اور انہوں نے بڑا عجیب تجربہ کیا. تو مثلا انہوں نے کہا کہ بھائی میں 40 پہ گیا کربلا، اور مختلف زبانوں میں لوگ پڑھ رہے تھے، ان کو نہیں ملا کوئی مثلا، اب یا پتہ نہیں کیا بیک گراؤنڈ انہوں نے بتایا، میں ذہن سے نکل گیا. تو کہنے لگے میں کھڑا ہوا 40 پر کربلا میں، اور بس میں نے یا حسین کر کے ماتم کرنا شروع کر دیا. کہنے لگے تھوڑی دیر تک لوگ مثال کے طور پر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ یار ایک اکیلا آدمی کھڑا ہے، یا حسین کہہ کے ماتم کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جماعت ہے، کوئی جمعیت ہے، انجمن ہے؟ کچھ نہیں ہے، ایک آدمی کھڑا ہے یا حسین کر. کہنے کے تھوڑی دیر میں دیکھا دو اور آدمی، چار اور آدمی. اس کے بعد کہنے گئے کہ اب ہر سال یہ ہوتا ہے کہ جائیں آپ، کچھ نہیں کریں، یا حسین کہہ کے ماتم کرنا شروع کریں، جمع غفیر لگ جائے گا، سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں گے اور یا حسین کر رہے ہوں گے. کوئی اور زبان بول رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے، صرف یا حسین کہہ رہے ہیں، لوگ جمع ہو گئے. یہ حسین کی طاقت ہے، یہ عزاداری کی طاقت ہے. اس نے ہم لوگوں کو جوڑ دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اس خاطر یہ قربانیاں بھی ہیں. یہ جو دنیا کی کوئی طاقت عزاداری کو نہیں روک سکتی، اس میں عزاداری کے اتوار بھی ہیں، عزاداری کا انداز بھی ہے، عزاداری کا خلوص بھی، سب کچھ ہے. یعنی زندانوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، صحراؤں کے اندر ایک آدمی کھڑا ہو، عزاداری کرے گا، عزاداری کرے گا. یہ عزاداری عجیب ایک خدا متعال کا معجزہ بن گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ سب کا سب روح پا رہے ہیں اس کربلا کے تنہا انسان سے. حل من ناصر ینصرنا، آزاد انسانوں کو سکون نہیں لینے دے گی. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا. یہ حرارت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ کبھی نہیں بجھے گی. یہ زندہ رکھے گی. اب اس عزاداری کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا پیغام ہے ہمارے لیے, اس کے اوپر چند نکات عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ پوائنٹ ہے تشیع کی مقاومت کا. تو جہاں کہیں بھی شیعہ ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, مکتب اہل بیت ہے, البتہ ظاہر ہے کہ شیعہ کا مطلب صرف میں فرقے کے طور پہ نہیں لے رہا, ہر جہاں کہیں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں, اور کسی بھی فرقے سے ہوں, اہل تسنن سے, دوسرے فرقوں سے, جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اگر موقع سید الشہداء کی محبت پہ عزا کا ہے, یہ عنصر مقاومت ہے, یہ عنصر مقاومت ہے. کیوں؟ کوئی پابندی لگائے تو کیا ختم کر لے گا؟ نہیں, نہیں ختم کرے گا. ہو سکتا ہے ایک سال کے لیے پابندی لگائے, دو سال کے لیے بندش لگائے, چار سال کے لیے محصور کر لے, جیسا کہ صدام حسین اس لعین نے کئی سالوں تک عراقی اہل بیت کے چاہنے والوں کو محصور کیا, محدود کیا, ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. لیکن کیا ہوا پھر؟ جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں, پہلا اربعین آیا اور اس پہ لکھا تھا, دیکھ صدام تو مر گیا, حسین زندہ ہے. ناقابل فراموش حقیقت ہے سید الشہداء. لوگوں کے دلوں میں بسے گا اگر باہر عزاداری نہیں ہوگی, لوگوں کے دلوں میں بسے گا. اور یہ وہ طاقت ہے جو, یہ کیا یہ انڈینز کشمیر کے اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم کیا, یا حتیٰ پاکستان کے اندر, افغانستان کے اندر, دوسری گوش و کنار کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں پہ پہلے ظلم ہوئے, اب تو اللہ کا شکر ہے تھوڑی صورتحال بہتر ہوئی ہے. فتنے اٹھتے رہتے ہیں, فتنے مرتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو انہوں نے ظلم کیے, یہ کیا نتیجہ لیں گے اس سے؟ یہ دلوں کا معاملہ ہے, یہ ہاتھوں پاؤں کا اور پیسے کا اور طاقت کا معاملہ نہیں ہے, یہ دلوں کا معاملہ ہے, سید الشہداء کی محبت کا معاملہ ہے, اور یہ زندہ کرتی ہے. تو خطرہ اس میں کوئی ہے کیا؟ اس میں خطرہ یہ نہیں ہے کہ عزاداری ختم ہوگی, واللہ اس کا اب کوئی امکان نہیں ہے. دنیا کی طاقتوں میں وہ طاقت قطعاً نہیں ہے کہ اس کو کوئی خطرہ اب لاحق ہو, وجود کو کوئی خطرہ لاحق ہو. ہاں یہ ہوگا کہ گوشہ و کنار کے اندر ایک عزاداری کے نام پہ کوئی غلط کام کر لے گا, نفس پرستی دکھائے گا, یہ سب سے بڑا خطرہ ہے, عزاداری کے نام پہ نفس پرستی. دنیا کی ہر اچھی چیز کے ساتھ یہ خطرہ لگا ہوتا ہے, ہر پاکیزہ چیز کے ساتھ خطرہ لگا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ اس پاکیزہ چیز میں طاقت ہوتی ہے. قرآن کریم کی ایک طاقت ہے, قرآن کریم کا ایک اٹریکشن ہے. تو نفس پرست قرآن کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بہت کرتے ہیں. کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم میں طاقت ہے. نفس پرست ظالم و جابر دین کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. یہ جو فرعون بنا ہو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, تو بھائی تو رب ہونے کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ تو کیا میں حاکم ہوں؟ نہیں, ربوبیت کو بیچ میں لے کے آ رہا ہے تاکہ دین بنے اور میں خدا کا درجہ حاصل کروں. کیوں؟ اس میں طاقت ہے. بغیر خدا کی اپنی لے لو طاقتیں, جو لینی ہے تمہیں, نہیں لے سکیں گے نا, زیادہ سے زیادہ یہی ہے, وہ بات ہی نہیں آئے گی. دین میں ایک طاقت ہے. تو اب یہ جو طاقت ہے, اس کا خطرہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ نفس پرست لوگ اسے استعمال کریں, اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں آ سکتی ہیں. البتہ میں نے عرض کیا, کور کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا, ہو ہی نہیں سکتا. ہاں لوگوں کو نقصان پہنچے گا, نفس پرستی دیکھیں گے, عزاداری کی جو ایک کیفیت بننی چاہیے وہ کیفیت نہیں بنے گی. اور ہم نے خود دیکھا ہے, بہت دیکھا ہے کہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں. یہ تو لوگوں میں بڑی عجیب کوالٹی ہے, وہ یہ کہ اجتماع کچھ دیر تک تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, لمبی مدت نہیں کیا جا سکتا. شاید زبان پہ نہ لائیں, شاید بظاہر سر جھکا کے بھی کھڑے ہو جائیں, لیکن اندر سے پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ یہاں پر خراب ہو گیا ہے, یہ وہ بات نہیں ہے, یہ وہ خلوص نہیں ہے. تو ظاہری میں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, شہرتیں مل جاتی ہیں, دولت بھی مل جاتی ہے, طاقت بھی مل جاتی ہے, لیکن پھر وہی ایک بات ہے, وہ یہ کہ بھائی دنیا لینے کے لیے امام حسین کو سہارا بنا رہے ہو. اس سے برا ہے کہ دنیا لینے کے لیے دنیا کو سہارا بنائے. ایک آدمی بزنس کرے, دنیا کمائے, دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا سے لو لگا لینا، دنیا کی محبت میں غرق ہو جانا یہ برا ہے. تو ایک آدمی بزنس کرے اور دنیا سے چمٹ جائے برا ہے، لیکن دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو پل بنایا نا. لا الہ الا اللہ. اب اگر کوئی امام حسین کو پل بنائے نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی دنیا کے لیے، یا اللہ، اس نے دو بڑے گناہ کیے، ایک دنیا کی محبت مبتلا ہوا ہوا، دوسرا جو اس نے اس سے بڑھ کر گناہ کیا وہ یہ کہ وہ جو پاکیزہ جذبہ لوگوں کے اندر سید الشہداء کی محبت کا تھا اس کو استعمال کر کے اپنی دنیا بنائی، یہ اس نے تباہی کر دی. خطرہ یہاں پر ہے، سب سے بڑا خطرہ یہاں پر ہے. اور تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت سادہ ہے، بہت سادہ حل ہے. سننے والے، شرکا، بولنے والے، انتظام کرنے والے، یہ جو تین گروہ ہیں یہاں پر، تین میں کہتا ہوں ٹرائنگل ہے، یہ تینوں خلوص کو بنیاد بنا لیں، اپنے خلوص کو بنیاد بنائیں اور کہیں نہ کہیں اس کو شامل کر لیں. دیکھیے یہاں پہ ایک ظریف، ایک بہت لطیف سا ایک نقطہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اپنی اصلاح کے لیے، اپنی یادآوری کے لیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اب ممکن ہے کسی کو برا بھی لگے، پہلے سے عرض کر دوں، شاید ہی کوئی شخص 100% خالص ہو پائے. یہ مقام چند لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے کہ وہ 100% خالص ہو جائیں اللہ کے لیے. وہ جو مولا کائنات نے فرمایا نا کہ شرک وہ سیاہ چونٹی، سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ رات میں خفیف حرکت کرے، 100% کوئی خالص ہو جائے بہت مشکل کام ہے. عنایات الہیہ کسی کے اوپر آ جائے تو وہ یہ کر پائے گا. کوشش کیا کرے؟ کوشش یہ کرے کہ جو کھلی ریاکاری ہے، معذرت کے ساتھ یہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہے، کھلی ریاکاری نہ کرے. اندر ایک شیطان چھپا ہوا ہو، نفس چھپا ہوا ہو اور وہ وسوسے ڈال ڈال کے کچھ نہ کچھ ریاکاری کروا لے، برا ہے. اس سے زیادہ برا یہ ہے کہ میں کھلی ریاکاری کروں، ہاں یہ بہت ہی برا ہے. مثلاً کھلی ریاکاری کیا، اب میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت، جو مجلس پڑھے وہ اپنی شہرت کے لیے پڑھے، جو آرگنائزر رکھوائے وہ اس لیے رکھوائے کہ یہ مجلس ہوگی، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، ہمارا نام میپ کے اوپر آ جائے گا اور یہ ہو جائے. یہ کھلی ریاکاریاں ہیں، یہ غلط بات ہے. اسی طرح سننے والے، شرکا، کس کی مجلس میں جانا ہے؟ جہاں پہ رش زیادہ پڑا ہوا ہے، اسٹینڈرڈ کچھ نہیں ہے، نہ علم ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ کوئی اور چیز نہیں ہے، بس جہاں پہ رش پڑا ہوا وہاں جانا ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی، خلوص دکھاؤ، کم از کم کھلی ریاکاری تو نہیں ہونے دو. کوئی مثلاً ماتم کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اب یہ برائی کو بتانا بھی اچھا نہیں ہے شاید، لیکن صرف پوائنٹ آؤٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی یہ کھلی ریاکاریاں ہیں، یہ نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ہونے سے اثر کیا ہوگا؟ وہ جو سید الشہداء کی عزداری کی پاکیزگی ہے نا، تقدس ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا کم بھی ہوتا ہے. کیوں کم ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ خلوص کم ہوتا ہے، خلوص کم ہوتا ہے. بعض جگہ پہ ہم لوگ جاتے ہیں، دیکھیں ہم تو، یہ تو بیماری کا زمانہ ہے جس کی وجہ سے ٹریولنگس بند ہوئی بھی ہیں تقریباً، لیکن ہم تو اللہ کا کرم ہے، کتنے بر اعظموں کے اندر جا جا کے مجالس پڑھ رہے ہیں، تو ہر قسم کے سینٹرز میں جاتے ہیں، ممبروں کے اوپر اور مراکز کے اندر پہنچنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے، پتہ نہیں ہم لوگوں کے دماغ پہ اثر ہو، مثلا میرے جیسا آدمی کیا میں عرض کروں، طالب علم ہونے کے ناطے شاید پہلے سے کوئی اثر ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ کچھ جگہوں کے اوپر ہمیں پہنچ کر مجلس پڑھ کے خود احساس ہوتا ہے یہاں رقت ہے، یہاں رقت ہے، پڑھ کے احساس ہوتا ہے. کچھ جگہوں کے اوپر جاتے ہیں پڑھتے ہیں، وہاں رقت احساس نہیں ہوتی. یعنی وہ ایک تو عمومی طور پہ ظاہر ہے، جب انسان مصائب پڑھے گا تو مصائب پڑھنے پہ رقت آتی ہے، لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے جیسے جگہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہے. تو ہم خود حیران ہوتے ہیں بعض اوقات کہ بھائی یہ جگہ ابھی پرانی بھی نہیں ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے نا مثلا جگہ بہت پرانی ہے، یہاں پہ بڑے نامور لوگوں نے پڑھا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک رقت آئی بھی ہے، ان باتوں کا جگہ پرانی بھی نہیں ہوتی، کچھ ہوتا ہے باہر. تو یہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ شاید کچھ خلوص کے اوپر چل رہا ہے، کہ کچھ جگہوں کے اوپر عجیب خلوص ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہم اور آپ جو کھلی ریاکاری ہے وہ نہ ہونے دیں، شیطان کی وسوسوں سے لڑیں، اور اپنے آپ کو جتنا ممکن ہے سید الشہداء کے لیے پرخلوص کر لیں. یہ عزاداری اثر دکھاتی ہے. کیا اثر دکھاتی ہے؟ اس کو بھی عرض کرتا چلوں جلدی جلدی، دو اثر قطعاً نصیب ہوں گے عزاداری کے سلسلے میں. اگر عزاداری پرخلوص ہوئی، اور جس کو ہم لوگ ایک معنی میں اگر میں عرض کروں کہ اس میں جان ہوئی، اس میں سبسٹنس ہوا، کانٹینٹس ہوا اس کے اندر، تو دو اثر خود بخود ملیں گے. نمبر ایک، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں خدا سے رابطہ بڑھے گا. جہاں اہل بیت کی محبت بڑھے گی وہاں خدا سے رابطہ بڑھے گا. تو اگر عزاداری پرخلوص ہوئی تو اہل بیت کی مودت محبت بڑھے گی اور اللہ سے رابطہ بڑھے گا. یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ جا رہے ہیں کہ مثلا کوئی ہم سے کہتا ہے مولانا یہاں پر یہ 50واں سالانہ پروگرام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، جا کے وہاں دیکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اگر واقعا خدا قبول کر رہا ہے نا، یہاں خدا کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت خدا و متعال سے رابطہ نظر آ رہا ہوگا. تو اگر واقعا عزاداری قبول ہو رہی ہوئی تو سید الشہداء کی محبت، اہل بیت کی محبت اور خدا و متعال سے رابطہ اور مودت محبت بڑھ رہی ہوگی، ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ جہاں سید الشہداء کی عزاداری قبول ہو رہی ہوگی وہاں خود بخود لوگوں کے اندر عدل و انصاف بڑھ رہا ہوگا. خود بخود لوگوں کے اندر عدل و انصاف بڑھ رہا ہوگا. کیوں؟ سید الشہداء نے ظلم کا مقابلہ کیا تھا. یہ عزاداری شہادت کا ایکسٹینشن ہے، عزاداری پھیلاؤ ہے شہادت کا. شہادت کس لیے تھی؟ ظلم کے مقابلے کے لیے. تو عزاداری ظلم کے ساتھ جمع ہوگی، خالص عزاداری ظلم کے ساتھ جمع نہیں ہوگی. مخلصانہ عزاداری ہمیشہ ظلم سے لڑے گی، عدل کو فروغ دے گی. یہ دوسرا اثر ہے. اگر واقعی عزاداری صحیح ہو رہی ہوئی، اللہ کی محبت بڑھے گی، خاندان عصمت و طہارت کی محبت، اور معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی طرف لوگ گامزن ہوں گے. یہ دو اثر ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم. نشانی کیا ہوگی اس کی؟ نشانی لوگوں کے اندر دی جانے والی قربانیاں ہوں گی، لوگ قربانی دے رہے ہوں گے. کوئی عزاداری کو زندہ دیکھے اور لوگ قربانیاں نہ دے رہے ہوں، یہ نہیں ہوتا. جہاں سید الشہداء کی عزاداری اپنے پورے خلوص کے ساتھ جاری ہوتی ہے وہاں لوگوں کی طرف سے سیکریفائس ہو رہی ہوتی ہے، لوگ کچھ نہ کچھ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت پاکیزہ ایک عمل ہے جو جاری و ساری ہے بحمد اللہ رب العالمین. میں اس سلسلے کی یہاں کی آخری مجلس میں اس سے زیادہ اصرار اس پہ نہیں کروں گا، اور اگر تمام اس موضوع کو دوبارہ ایک جمع کرنے کی کوشش کروں تو چند منٹس میں اس کو بیان کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ہم نے عرض کیا کہ مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے اندر ایک خود معجزاتی عمل ہے. اتنی حکومتیں مخالف اور اتنی سختیاں اور اتنا چیلنج اس مکتب کے اندر کہ آپ نے ظلم کا مقابلہ بھی کرنا ہے، کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، یہ سارے چیلنجز اس کے اندر ہیں. تو یہ جو مکتب باقی رہا، اور نہ صرف باقی رہا بلکہ فعال باقی رہا، پھیلاؤ بھی ہے، ایوالو ہو رہا ہے، جس کو ہم نے تعریف کی پہلے دو دنوں کے اندر مثال کے طور پر، تو یہ جو کچھ ہے یہ کس چیز کا اثر ہے؟ اور ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ کوئی خدائی اثر ہے، یہ دنیا کے وسائل سے ممکن نہیں ہے. اس کو بھی ذرا سا عرض کر ٹچ کرتا چلوں، بھائی یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں قیادت کے حوالے سے ایک بات عرض کی تھی، قیادت مکتب اہل بیت، تو یہ اگر کوئی اسٹرکچرل کام کرے، آرگنائزیشنل ورک کرے، اس کا خرچہ کتنا ہے؟ ناقابل یقین، ناقابل حساب. مثلا ایک چھوٹی سی حکومت اگر چلتی ہے تو بلینز آف ڈالرز اس کا خرچہ ہوتا ہے، بلینز آف ڈالرز. ایک انسٹیٹیوٹ 1400 سال سے چل رہا ہے، اس کا خرچہ کتنا ہے؟ نہیں معلوم کتنا خرچہ ہے. کوئی ایک سورس ہے جو کلیم کرے ہم نے دیا؟ نہیں نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ دلوں کی طاقت ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ بھائی یہ جو مکتب ہے اس کے اندر ایک عجیب طاقت ہے، مقاومت ہے. یہ مقاومت کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھنے میں تو کوئی سینٹر بھی نہیں ہے اس کا، دیکھنے میں کوئی فائنینشیل ریسورسز بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے سارے عمرا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا کسی زائونزم کے لیے آپ کہیں گے بھائی دنیا کے پیسے والے اس کے پیچھے ہیں تو یہ ہے اور وہ ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ تو پھر ہم نے کہا نہیں، اس کے اندر کچھ مقاومتی عناصر ہیں، ان عناصر کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ہم نے 7-8 دن عرائض پیش کیا آپ کی خدمت میں، اور وہاں سے شروع کیا تھا کہ اہل بیت کا تعلق خدا سے ہے. الہی تعلق جو اہل بیت کا خدا سے ہے وہ پہلا عنصر تھا. اور پھر وہاں سے عرض کرتے ہوئے ان کے ماننے والوں کے اندر جو معنویت کا عنصر ہے، عرفان، معنویت، خدا نے متعلق سے لگاؤ، اور وہ ساری دعاؤں کا اثر، دعائے ابو حمزہ سومالی، دعائے افتتاح، اور مثال کے طور پر دعائے عرفہ، اور جگہ جگہ اس معنویت کا اثر. اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے آئے کہ بھئی شہادت کا ایک تصور ہے، تقیہ کا اس کے اندر تصور ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے، آگہی اور شعور اس کے اندر امپورٹنٹ ہے. بہت سارے نکات ہیں جو اب میں ظاہر محدودیت میری اپنے بیان کے اندر بھی ہے، کچھ وقت کی بھی محدودیت، اور کچھ زمانہ اور حالات ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ یہ کس طریقے سے ڈسٹریکشن بڑھی ہوئی ہے اس وقت. لیکن بہرحال بہت سارے عناصر ہیں کہ یہاں پر اہل بیت اطہار اپنے چاہنے والوں کو آگاہ دیکھنا چاہتے ہیں. مومن آگاہ انسان ہوتا ہے، یہ اس کی مقاومت میں سے ایک مقاومت ہے. مومن اکیلا کھڑا ہوا نظر نہ آئے، اپنے بھائیوں کے ساتھ رہے، چاہنے والوں کے ساتھ رہے. تو امام فرماتے ہیں تم ایسی جگہوں پہ مت رہو جہاں پہ اکیلے رہو، ایسے رہو جہاں پر ایک اجتماع کے اندر رہو. تو یہ سب مقاومت کے عناصر ہیں، اور ان تمام چیزوں کو سمیٹ کر ایک جملے میں عزاداری سید الشہداء. اس میں قیادت بھی ہے، اس میں وہ تمام مسائل شامل ہوتے ہیں، اس نے ہمیں زندہ کیا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین ہم اس عزاداری سید الشہداء کے اس اجتماعی اثر کو ہر سال اپنے معاشرے پر دیکھ رہے ہیں، ہر سال اپنے معاشرے پر دیکھ رہے ہیں. یہ سال بہت سنگین تھا اس اعتبار سے، یہ بیماری کا معاملہ اور مختلف چیزیں درپیش ہونے کی وجہ سے، ریسٹرکشنز اور یہ اور وہ، لیکن بحمد اللہ رب العالمین اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنی ذمہ داریوں کو جہاں تک ممکن تھا الحمدللہ رب العالمین بے حسن و خوبی انجام دیا. اور اس کے بلکہ اور پازیٹیو چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، وہ اب موقع نہیں کہ اس کو عرض کروں کہ عزاداری بھی خود اپنے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھتی ہے، ایک آدمی سے بھی ہو سکتی ہے، ایک اکیلے گھر میں بیٹھ کے ہو سکتی ہے. ابھی جیسا کہ آپ مشغول ہیں اس کے اندر، کہ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین عزاداری میں مشغول ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سید الشہداء کی عزاداری اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ، یہ عزاداری کہاں سے نشأت پا رہی ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فداکاریوں سے. وہ جو کچھ سید الشہداء نے قربان کیا، جو کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے قربان کیا، عزاداری کا ایک بہت اہم پہلو، بنیادی ترین پہلو، غم کا پہلو ہے. اس کے اندر ایک غم ہے. سید الشہداء کی ہر چیز منفرد ہے، گویا ایسا سمجھ میں آتا ہے. کامیابی مظلومیت کے ذریعے سے، کامیابی کی یاد غم کے ذریعے سے، یہ بہت عجیب معاملہ ہے. لوگ خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، غم میں کب شریک ہوتے ہیں؟ سید الشہداء نے غم میں شریک کیا لوگوں کو، اور غم اس طاقت کا تھا، اس کیفیت کا تھا کہ عام انسان جس کے دل میں انسانیت کی ذرہ برابر رمق باقی ہو، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے گا. یہ وجہ تھی کہ جب مدینہ میں سید الشہداء سے پوچھا جاتا تھا کہ اے ابن رسول اللہ، آپ اپنے اہل خانہ کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ سید الشہداء نے کچھ لوگوں کو یہ جملہ فرمایا، ان اللہ شاء ان یراہن صبایا، خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. نہیں لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. یقینی بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اس جملے کا مطلب کیا ہے، اور 1400 سال کے بعد ہمیں تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے. سید الشہداء یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ قربانیاں میں دوں گا اور کچھ قربانیاں میرے اہل خانہ دیں گے، کچھ میری قربانیوں کا اثر ہوگا لوگوں کے دلوں کے اوپر اور کچھ میرے اہل خانہ کی قربانیوں کا اثر ہوگا لوگوں کے دلوں کے اوپر. یہ جو عزداری سید الشہداء میں شاید اس وقت ایک بہت بڑی طاقت اہل بیت کی چاہنے والی خواتین کی طاقت ہے. یہ طاقت کیوں اس طرح سے کار فرما ہے تو ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں. اگر اہل خانہ اس طرح سے نہ آتے شاید یہ بات نہ سمجھ میں آتی، لیکن آج دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی کے سامنے بھی یہ رکھا جائے کہ سید الشہداء کے ساتھ کیا ہوا اور بتایا جائے کہ اہل خانہ کے ساتھ کیا کیا گیا، تو دنیا کا ہر باشعور انسانیت کو سمجھنے والا شخص سمجھ جاتا ہے مظلومیت ہے، حق پہ چلنے کی مظلومیت ہے. اور جو میں نے جو جملہ سید الشہداء کا عرض کیا کہ امام نے فرمایا کہ کچھ قربانیاں میں دوں گا اور لوگ میری قربانیوں کو یاد کریں گے اور کچھ قربانیاں میرے اہل خانہ دیں گے اور کچھ ان قربانیوں کو یاد کریں گے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے تذکرہ فرمایا نا کہ اے سجاد تمہارے والد کا نام زندہ رہے گا. بی بی نے ظالموں کے سامنے بھی کہا اے یزید تجھے جو کرنا ہے کر، تو ہمارا نام نہیں مٹا سکے گا. تسلی دیتی تھی اور ظالموں کو دھمکی بھی دیتی تھی کہ تم نہیں مٹا سکو گے ہمارا نام. واللہ صحیح کہا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے خاندان نے، کوئی اس نام کو نہیں مٹا سکے گا. کچھ امام حسین کی قربانی کو یاد کر کر کے روئیں گے اور کچھ بی بی کی قربانیوں کو یاد کر کر کے روئیں گے، اور کچھ لوگ اگر کچھ نہ سمجھ پائے تو علی اصغر کے مظلوم گلے کو یاد کر کر کے روئیں گے. اگر کسی کو ابو الفضل کی جنگ نہ سمجھ میں آئی ہو نا، کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو کہ جرار کے جب دو شارے کٹے تو کیا ہوا، اگر نہیں سمجھ میں آیا، اگر علی اکبر کا قطعہ ہوا ولاشا کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اور قاسم کا پامال ہوا ولاشا سمجھ میں نہیں آیا اور سید الشہداء کا سر اقدس نیزے پہ قرآن پڑھے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، تو اب آئے میں اس کو بلاؤں، علی اکبر کا کٹا ہوا گلا تجھے سمجھ میں نہیں آتا. ننا پیاسا گلا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب پھر ایک اور جملہ عرض کروں، میں طاقت نہیں ہے، صلاحیت بھی نہیں ہو شاید کہ میں بیویوں کے مصائب پڑھ سکوں، شام کہ جو درباروں میں ہوا جو بازاروں میں ہوا میری طاقت میں نہیں ہے. لیکن اگر صرف چند جملے عرض کروں تو کیا کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی کا باپ مرے تو اس کو تماچے لگنے چاہیے کیا؟ یہ کسی کو سمجھ میں کیسے نہیں آئے گا؟ وہ امام کہ جو یتیموں کے ساتھ اتنی شفقت دکھائیں کہ اگر کسی بچی کو اس طرح سے محبت دکھائیں تو وہ بچی سمجھ جاتی ہے کہ میرا باپ مارا گیا. جس طرح آج امام شفقت دکھا رہے ہیں یہ یتیموں کا خاصہ ہے، اور اس امام کی یتیمہ کو تماچے لگے. وہ امام جو پوری کائنات کے لیے ہمدرد دل رکھتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے اور بنی اسد سے کہتا ہے کہ دور چلے جاؤ اگر میرا ساتھ نہیں دینا ورنہ غرق ہو جاؤ گے عذاب کے اندر. وہ امام کہ جو اپنے دشمنوں کو پانی پلائے، جو راستہ روکنے آئے اس کو بھی پانی پلائے، اور اتنا پابند کہ جب کسی نے کہا، جب ترماح بن عدی آئے میدان کے اندر اور سید الشہداء سے کہا کہ اے مولا آپ فوراً یہاں سے چلیں، حور کے لشکر کے سامنے آپ مت رکیں اور آپ میرے علاقے میں آئیں، میں 20,000 لوگ آپ کی مدد کے لیے لاؤں گا. امام نے کہا میں نے حور کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اب میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اس کو پانی بھی پلایا، اس کے ساتھ وعدے کی پابندی بھی کی، سارے کام کیے. یہ امام جو اس عظمت کے اوپر ہو، جملہ عرض کروں، اس کی بچی زندان میں مرے اور اس کو کفن بھی نہ ملے.
اور کس مظلومیت کے اندر کہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر جب وہ مخدرہ و مظلومہ قید خانے کے اندر بہت زیادہ گریا کرتی ہے تو سر اقدس کو بی بی کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور وہ بی بی سر اقدس کو دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے اور کہتی ہے کس نے میرے بابا کا سر کاٹا, کس نے میرے بابا کو شہید کیا, اور گویا اتنا گریا کرتی ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. یہ وہ بی بی ہیں جن کو چند دن پہلے بی بی سیدہ نے آ کر بشارت دی. جب بی بی سیدہ خواب میں آئیں تو کہا کہ میرے میں مجھے دشمنوں نے بہت ستایا, اور بی بی نے فرمایا کہ میری بچی اب تمہارے غم کے دن ختم ہو جائیں گے. بس جب بی بیوں نے یہ سنا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کہ اب اس بی بی کے جانے کا دن آیا. بس عزیزو آخری جملہ اگر عرض کروں, اگر کسی کو مظلومیت سمجھ رہی ہو نا, امام سید سجاد سے پوچھے 11 محرم کو بھائیوں کا بھی گوروں کا بلاشے دیکھے, بابا کا بھی گوروں کا بلاشے دیکھا, اور پھر زندان شام کے اندر اس مظلومہ کو کس طرح دفنایا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار تو ہماری کوتاہیوں سے کمی سے واقف ہے پاک پروردگار, ہم ناتوان ہیں پاک پروردگار اس غم کے اظہار میں, اس غم کو منعقد کرنے میں. خدا ہے تجھے واسطہ سید الشہداء کا, تجھے واسطہ مولا امام سجاد کی مظلومیت کا, ان بیویوں کی عصمت و طہارت و مظلومیت کا واسطہ, اور زندان شام کے اندر سید الشہداء کی اس یتیمہ کی شہادت کا واسطہ. اسی قلیل کو ہم سے قبول فرما, اس کے صدقے میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما, ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار کی جوار رحمت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تیرے لطف و کرم کی متمنی ہے, ہماری زندگی کے ہر موقع پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سرپرستی ان کی شاہ شفقت قرار فرما, وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما, تمام بیماروں کو بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام شفاء عاجل و کامل نصیب فرما. خدایا تمام تر جسمانی روحانی نفسانی بیماریوں سے اہل بیت کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما, اس کٹھن وقت کے اندر سب کو پناہ نصیب فرما, فتنہ و فساد کے اندر پناہ نصیب فرما, اور خدایا تمام امیدیں تیری حجت سے ہیں, تجھے واسطہ سید الشہداء کہ اس حلقوم مبارک کا ہے. خدایا سید السردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک و اطرته الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.